وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي سبقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اور اس دن متقی اور پرہیزگار لوگوں کو نیک لوگوں کو گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے دربان انہیں خوش آمدید کہیں گے انہیں سلام کہیں گے اور مبارکباد دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اب آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اس وقت جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا ہم جہاں چاہے رہیں فنعم اجر العاملین اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو بہت اچھا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو گزشتہ دروس میں عرض کر رہا تھا کہ جب لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے ان کو نامہ اعمال تھما دیے جائیں گے اور پل صراط سے گزر جائیں گے تو جنت میں جنت کے دروازے کے پاس سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والے اپنے اپنے دور کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی جو اس کی زندگی میں اس پر ایمان لایا کسی نبی کے ساتھ دو آدمی اور بعض انبیاء علیہ السلام اکیلے ہی آئیں گے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا ساری عمر محنت کی دعوت و تبلیغ کی اور ساری عمر محنت کرنے کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لایا آپ نے فرمایا اتنے میں ایک بہت بڑا جمع غفیر آئے گا اور میں اسے دیکھ کر خیال کروں گا کہ شاید یہ میری امت ہے جب میں استفسار کروں گا تو مجھے بتایا جائے گا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا گروہ آئے گا تو آپ نے فرمایا وہ میری امت ہوگی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر جو لوگ بھی وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ ابھی انتظار میں کھڑے ہوں گے میں آؤں گا جنت کے دروازے پر اور ایک حدیث میں ہے استفتح میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا اور ایک حدیث میں اقرأ باب الجنت میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو نبی کریم علیہ السلام جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو دربان پوچھے گا من کون ہے تو آپ نے فرمایا فاقول محمد تو میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو دربان کہے گا بکا امرت اللہ افتح لاحد قبلک کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں تو نبی کریم علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے اور پھر جنتی جنت میں اپنی اپنی جگہ جو ان کی اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے وہاں جائیں گے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اپنے جنت میں محلات اور وہ کوٹھیاں اور بنگلے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں ان کو اس طرح پہچانتے ہوں گے اس طرح اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچ جائیں گے جس طرح کوئی اپنے گھر کو پہچانتا ہے دنیا میں گھر کا راستہ جس طرح انسان کو معلوم ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جنتیوں کو اپنے گھروں کی پہچان ہوگی اس راستے میں تو ہو سکتا ہے بعض اوقات اس کو مغالطہ لگ جائے لیکن وہاں یہ مغالطہ بھی نہیں لگے گا ہر کوئی جو جگہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کی ہے تیار کی ہے اس اپنے اپنے مکان میں پہنچے گا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کے وقت سب لوگ ان کے قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے، یعنی 7 ہاتھ لمبے قد ہوں گے، اور کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو جوان کر کے بھیجیں گے، 30-35 برس کی عمر ہوگی، بڑے خوب روح، اور اس طرح سرمگی آنکھیں، جس طرح سرما انہوں نے ڈالا ہوا ہو، اور عمر جب 30-35 برس کی ہوگی تو اس طرح کی عمر جس طرح کسی کی مسیں بھیگ رہی ہوں، ابھی یہ بال اس کی مونچھوں کے اگ رہے ہوں، داڑھی وغیرہ نہیں ہوگی. یہ عمر جو ہوتی ہے جب آدمی صحیح صحت مند اور جوان معلوم ہوتا ہے، یہ ان کی عمر ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے ہی ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض اور عداوت نہیں، اخوان بھائیوں کی طرح ہوں گے، عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، پلنگوں پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے اور خوش ہوں گے. اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حسد، بغض اور کینے کے احساسات اور جذبات دل سے نکال دیے، اس لیے کوئی اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھے گا. جنت میں درجات ہیں، اللہ نے بعض کے درجات بعض سے بلند کیے ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء، شہداء، صالحین، ان کے درجات کی تو کیا ہی بات. ایک عام آدمی اگر قرآن حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا قیامت کے دن، اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ. جہاں قرآن کا آخری حرف ختم ہوگا وہاں تیری منزل ہوگی. تو خود اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کے کتنے حروف ہیں اور حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی درجات میں بلندی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ بعض لوگ اتنے بلند ہوں گے کہ وہ جنت کے ایک طبقے کے لوگوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین پر رہنے والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اتنا بلند مقام ہوگا ان کا. اور پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے. یہ جنتی اپنی اپنی جگہ پہ جنت میں جا چکے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ان کی مہمان نوازی ہوگی، اللہ رب العزت اس کو کھانا، ان کو کھانا پیش کریں گے، وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ، اس کو روسٹ کر کے ان کی اپنی خواہش کے مطابق ان کو دیا جائے گا. کیوں کہ یہ بات یہاں پھر آتی ہے کہ کیا نمکین چیز زیادہ افضل ہوتی ہے یا میٹھی چیز. اب دو باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے ہی تب کہ جب پہلے حوض کوثر کا پانی پی چکے ہوں گے، تو گویا کہ سب سے پہلے تو ان کو حوض کوثر کا پانی ملے گا. تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا. جنت میں پہنچتے ہوئے ان کو جو چیز ملے گی وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ. تو اس لیے بعض نے کہا کہ نہیں، میٹھا افضل ہے، حلویات افضل ہیں، اس لیے کہ پہلے ان کو میٹھا پانی پلایا جائے گا شربت کی طرح. لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ تو وہاں پیاس لگی ہوئی ہے، وہاں پینے کو پانی دینا تھا نا. پیاس کے اوپر سے یہ تو نہیں کہ ادھر پیاس لگی ہوئی ہے ادھر ان کو کلیجی کھلائی جائے، جگر اس کو بھون کر کھلایا جائے. تو جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے جو مہمان نوازی ان کی ہوگی وہ مچھلی کے پیٹ کا بڑا ہوا، مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنتی پھر جنت میں پہنچ کر وہ جنت جس میں جا کر وہ رہیں گے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور اس کے اندر سیمنٹ یا وہ گارا وغیرہ جو استعمال کیا ہے وہ مسک اور کستوری کا ہے، اور نیچے جو فرش بچھایا ہے وہ ہیرے اور جواہرات کا ہے. یعنی اس جنت کی قدر و قیمت، اس کا تصور انسان اگر ذہن میں لائے تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان اس کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اعدت للعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی، اور نہ کبھی کسی دل میں ان کا خیال گزرا. گویا کہ جنت کی قدر و قیمت اور جو کچھ اللہ رب العزت نے وہاں تیار کیا ہے انسان کے تصور اور انسان کے خیال سے بھی باہر ہوگا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں جب جنتی رہ رہے ہوں گے تو وہاں تھوکنے کی حاجت نہیں ہوگی، ناک صاف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بول و براز وہاں نہیں ہوگا، عورتوں کا حیض و نفاس وہاں نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی بدبو وہاں نہیں ہوگی، کوئی کچرا مچرا جنت میں نہیں ہوگا، صاف ستھری جگہ. جنتی جو کچھ کھائیں گے ان کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ بھی کستوری کی طرح ہوگا، اور وہ کھانا ہضم ہو جائے گا اور مسئلہ ختم. اور پھر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہر قسم کا اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے ہر قسم کا پھل، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ہر قسم کے پھل اللہ نے رکھے ہیں جن کے نام تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ، ان کی خوبصورتی اس سے کہیں زیادہ. پھر وہ پھل لگے ہوئے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، یہاں یہ کیلے لٹک رہے ہیں، ادھر انگور لٹک رہے ہیں، کھجوریں لٹک رہی ہیں، انار ہیں، سیب ہیں، برتقال ہیں، آم ہیں، ہر قسم کا پھل. انسان کا اس جنتی کا کھانے کو جی جا رہا ہے تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ اٹھ کر جائے اور توڑ کے لائے، وہ شاخ جھکے گی اس کے قریب آئے گی اور اس کو کھائے گا. جب کھائے گا تو اس میں اتنی لذت پائے گا کہ اس کا کبھی اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. اور پھر یہ دودھ، شہد اور شراب، یہ چیزیں، شراب تو اللہ نے دنیا پر مومنوں کے لیے حرام قرار دی ہے، یہ نشہ آور شراب ہوگی، لیکن وہاں جو اللہ تعالیٰ نے مشروبات مومنوں کے لیے تیار کی ہیں ان کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا. تو وہاں صرف یہ دودھ کلو کے حساب سے نہیں، وہاں شہد کلو کے حساب سے نہیں ملے گا کہ پیسے بھی پورے خرچ کیے جائیں لیکن خالص پھر بھی نہ ملے. دودھ پیسے بھی پورے لیں وہ لیکن دودھ پھر بھی خالص نہ ملے. وہ مجھے ایک دفعہ یاد آیا، ہم اپنے وہ دیہات کے علاقے میں ایک جگہ ایک ہوٹل پہ جا کے بیٹھے تو ہمارے ایک ساتھی نے اس سے کہا کہ یار دودھ خالص ہے چائے پینے کا پروگرام. تو ایک آدمی کہتا جی اس دور میں تو خالص بھینس کے بچے کو بھی نہیں ملتا، جو براہ راست اپنی ماں کے تھنوں سے دودھ پیتا ہے اس کو بھی نہیں ملتا، تو آپ خالص تلاش کر رہے ہیں. یعنی پیسے بھی پورے دینے کے باوجود دودھ خالص نہیں ملتا. تو اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا اللہ نے متقی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے پانی کی نہریں چلا دی ہیں جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں چلا دی ہیں، جتنا پیو نہاؤ بھی صحیح اس کے ساتھ جی چاہے، اگر اتنا عام کر دیا اللہ. اللہ فرماتے ہیں لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوا نہ ہوگا. وہ انہار من عسل مصفا، اور شہد کی خالص شہد کی نہریں اللہ نے چلا دی. اور اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح شراب کی نہریں اللہ رب العزت نے وہاں جنتیوں کے لیے چلا دی ہیں. تو جن پلنگوں پہ بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے، وہ پلنگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، اوپر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے انشاءاللہ بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ ہمیں بڑی امید ہے. کچھ کریں بھی صحیح تو جتنی ہمت ہے انسان کرتا تو ہے، تو انسان شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، کوشش کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کرے صحیح، اور پھر میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں ویسا اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تو انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اس طرح تکیے لگا کے آمنے سامنے، ادھر سعد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ہم بیٹھے ہوں گے، ادھر حاجی افتخار صاحب بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوں گے گپ شپ لگانے کے لیے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ تعالیٰ نے نو عمر قسم کے خوبصورت بچے پیدا کیے جو ہاتھوں میں وہ ٹرے لے کر ان میں آپ کھورے رکھ کر کسی میں شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد گھوم رہے ہیں پلانے کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کے لیے وہاں بیویاں تیار کی ہیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کانہ اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے ہیرے اور جواہرات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا کہ اگر وہ پانی پیے تو اس کی یہ جو پانی کی نالی ہے غذا کی، اس کے باہر نظر آئے، اور اس کی پنڈلی اتنی خوبصورت کہ اندر کی جو ہڈی ہے اس کے اندر جو مغز ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے، اور ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک آدمی کہتا ہے جب بیان کر رہے تو بچے بھی آشش کر رہے، ایسی عورتیں ملیں گی، ملیں گی ضرور ملیں گی، اللہ فرماتے ہیں لو ان امرأت من اہل الجنت اطلعت علی اہل الارض، اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اس طرح جھانک کر دیکھ لے نا زمین پہ، لأضاعت ما فیہا، تو ساری کی ساری زمین بقائے نور بن جائے، اور پھر اس نے جو لباس پہنا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں والا نصیف، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والا نصیفہا علی راسہا خیر من الدنیا وما فیہا، اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے عوض وہ خریدا نہیں جا سکتا، وہ دوپٹہ جو اس کے سر پہ ہوگا، اور یہ پھر ایک نہیں یہ 70 اور 72 حوریں اللہ نے دینی ہے انشاءاللہ، لیکن ایک بات پھر یہاں قابل غور ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو نا، ایک بیٹی کا، تو وہ اپنے دماغ کی تلاش کے لیے بڑی چھان پھٹک کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے یہ لڑکا کیسا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اس کی شکل و شباہت کو دیکھتا ہے، اس کی قابلیت کو دیکھتا ہے، اس کی شہرت کا، اس کی برادری کو دیکھتا ہے، یعنی بڑی چھان پھٹک کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے، تو جس نے ایک بیٹی کا رشتہ دینا ہے وہ تو اتنی تحقیق کرے، اور جس نے 72 عورتیں دینی ہیں کیا خیال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں پوچھے گا، وہ کوئی تحقیق نہیں کرے گا، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت ہے تو بڑی اعلیٰ کی، لیکن اللہ ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھو کہ اللہ کا سودا مہنگا بہت ہے، اللہ ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے لیکن مہنگا بہت ہے، اس کے لیے کرنا بہت کچھ پڑتا ہے، اس کے لیے نیند قربان کر کے فجر کی نماز پڑھنا پڑے گی، اس کے لیے کاروبار چھوڑ کر زور اثر اور مغرب کی نمازیں پڑھنا پڑیں گی، رات کو نیند کا غلبہ ہوگا تو عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں آنا پڑے گا، سردیوں میں ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا، گرمیوں میں گرم پانیوں کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا، اور گرمیوں کے سخت دنوں میں لمبے لمبے دنوں کے روزے رکھنا پڑیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے گا، پیسے بھی لگائیں گے اور اپنی جسمانی قوت بھی صرف کر کے حج بھی کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں اگر اپنی جان قربان کرنے کا موقع ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنا پڑے گی، جو کچھ اللہ مانگے وہ دینا پڑے گا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت یہ انعام دیں گے جو جنت کی صورت میں ہے، اور اس انعام کی قدر و قیمت میں نے حدیث پہلے بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو لائیں گے جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، بہت بڑا امیر دولت مند تھا، کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی بیمار نہیں ہوا، کوئی تنگی اور فاقہ نہیں دیکھا، اللہ کا نافرمان، اس کو اللہ رب العزت ایک دفعہ جہنم سے نکال کر ایک غوطہ لگا کر باہر نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے حل رائتا خیرن قط، کبھی تو نے کوئی سکھ بھی دیکھا زندگی میں؟ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں سکھ کس چیز کا نام ہے، آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو جس کی پوری زندگی دکھوں میں مصیبتوں میں گزری، کبھی اس نے دنیا میں سکھ نہیں دیکھا، اس کو لائیں گے اور ایک دفعہ جنت میں داخل کر کے باہر نکالیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے کبھی تو نے دکھ دیکھا اپنی زندگی میں؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی دکھ نہیں دیکھا، مجھے پتہ نہیں دکھ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ اس جنت سے داخل ہو کر نکلنے والا آدمی اس کو دنیا کی جتنی مشقتیں محنت اور دکھ بھول چکے ہوں گے، وہ جنت ہے ایک لمحے کے لیے جس میں داخل ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے درجات کے حساب سے جنت میں جائیں گے. تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابتدائی طور پر جنت میں چلے گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اس پہ قائم رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان سے کبیرہ گناہ ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے، لیکن بالآخر ان کو پھر بھی نکال لے گا. جب نکالے گا تو وہ کوئلے کی طرح جھلس چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ان کے جسم. آپ نے فرمایا پھر ان کو نہلا کر ان کے جسم تر و تازہ ہو جائیں گے، تو جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کا نام رکھا جائے گا جہنمی، جہنمیون. آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ جنت سے نکالیں گے، جہنم سے نکالیں گے، ایک بندے کو جہنم سے نکالیں گے، اور ابھی اس کا منہ جہنم کی طرف ہی ہوگا، تو وہ اللہ سے التجا کرے گا یا اللہ مجھے اس سے بچا، اپنے فضل و رحمت سے میرا منہ تو دوسری طرف کر دے، چلو میں اس کو دیکھنے سے، یہ دیکھنے کا جو عذاب ہے اس سے تو میری جان چھوٹ جائے. وہ اللہ اس سے کہیں گے کہ میرے بندے تو میرے ساتھ وعدہ کر، بخاری کے اندر روایت کہ تو میرے ساتھ وعدہ کر، اس کے بعد تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا. کہے گا یا اللہ وعدہ ہوا، بس تو ایک دفعہ میرا منہ اس طرف کر دے دوسری طرف، میں کچھ اور نہیں مانگا. نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوسری طرف کر دیں گے، جب اس کا منہ دوسری طرف کریں گے تو سامنے جنت کا دروازہ نظر آئے گا. کہے گا یا اللہ مجھے اس دروازے تک ہی پہنچا دے. اللہ فرمائیں گے ابھی تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ابھی کہ تو کوئی کچھ اور نہیں مانگے گا پھر مانگ رہے ہو. کہے گا بڑی منت سماجت کرے گا، اللہ سے بڑی التجا کرے گا کہ یا اللہ بس دروازے تک، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دروازے تک پہنچا دیں گے. دروازے تک پہنچے گا، دروازے کے اندر دیکھے گا تو جنت. پھر کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے. اللہ فرمائیں گے تو نے میرے ساتھ ابھی وعدہ کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگے گا. یا ابن آدم ما اغدرک، تو کتنا وعدہ خلافیاں کرتا ہے. پھر آخر اللہ وہ اللہ سے مانگتا رہے گا تو اللہ کہیں گے چلو جنت میں چلے گا. آپ نے فرمایا آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، یعنی جنت اللہ نے کتنی وسیع بنائی ہے، ہم تو کہتے ہیں ساری دنیا جنت میں چلی جائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے. یہ جو ہے کہ ایک فتویٰ لگا رہا ہے وہ نہیں جنت میں جائے گا، دوسرا لگا رہا ہے وہ نہیں جنت میں جائے گا، بھئی ہمیں اس سے کیا اگر کوئی جنت میں چلے جائے. کیونکہ جنت تو اتنی وسیع ہے کہ آپ نے فرمایا آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں اللہ اس کو بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جنت میں چلے گا، تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ جنت میں تو لوگ بہت پہلے چلے جا چکے، جنت تو پر ہو گئی، جنت میں تو لوگوں نے قبضے کر لیے. تو دنیا میں جانتا ہے نا انسان کہ اگر آج کویت کی گورنمنٹ کہہ دے کہ بھئی جتنی جگہ خالی پڑی ہے قبضہ کر لو، تو میرے خیال بات کوئی بھی نہ سوئے. سالمیوں میں اگر اعلان ہو تو ہمارے پہنچتے پہنچتے سالمیوں والے سب قبضہ کر چکے ہیں، کیونکہ انسان یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے گزارے کی چیز لے لے. تو اس نے سمجھا کہ یوں تو پہلے پہنچ چکے اور قبضہ کر چکے تھا، اب مجھے کہاں جگہ ملے گی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جنت میں چلے جاؤ. کہے گا یا اللہ کہاں جاؤں، اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جنت سے بھر چکی. اللہ فرمائیں گے یہ بتاؤ آپ کو جنت میں جگہ کتنی چاہیے. یا اللہ جتنی جگہ مل جائے، میں تو کہتا ہوں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے. اللہ فرمائیں گے جاؤ، میں نے آپ کو اتنی جگہ دے دی جنت میں جتنی دنیا کے ایک بادشاہ کی حکومت. وہ بڑا خوش ہو کے جنت کی طرف جائے گا، جنت تک پہنچتے پہنچتے اللہ 10 دفعہ اسے کہہ دیں گے اتنی اور اتنی اور اتنی اور، گویا کہ آخری بندے کو جنت میں اتنی جگہ الاٹ ہوگی جتنی دنیا میں 10 بادشاہوں کی حکومت. تو جنت پھر بھی بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا جن کو جنت میں آباد کرے گا. تو دوسری طرف جہنم وہ مطالبہ کرے گی حل من مزید، یا اللہ اور بھیج، یا اللہ اور بھیج، یا اللہ اور بھیج۔ تو میرے بھائیو، یہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے خالی رکھنے کے لیے تیار تو نہیں کی نا، پہلے بتا دیا کہ کن کے لیے تیار کی ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو جنت کو حاصل کرنے والے، یا ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جو دوسری طرف جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کر لیں جو جنتیوں والے اعمال ہیں، تاکہ ہم بھی اس اللہ تعالیٰ کے انعام کو حاصل کر سکیں، جہاں جا کر پھر کوئی غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، کوئی فکر، کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں جانے کے بعد انسان کبھی دوبارہ دنیا میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی عجیب فلسفہ ہے کہ جنت دنیا سے جو چلے گئے، یا تو ان کی روحیں بڑے آرام میں ہیں، قبر ان کے جنت کا ٹکڑا بن چکا ہے، تو وہ اس عیش و آرام کو چھوڑ کر بڑا دنیا کی کسی اتنی شدید گرمی میں آنا پسند کریں گے، اور جن جو دنیاوی جھگڑوں سے، اختلافات سے، پریشانیوں سے تنگ ہو کر وہ گئے، وہ اس میں آنا پسند کریں گے، تو ان کا آنے کو جی نہیں چاہتا، اور جو وہاں حوالات میں بند ہو گئے، جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، ان کو کوئی آنے نہیں دیتا۔ تو جو حوالات میں قید ہو جائے اس کو کون آنے دیتا ہے واپس؟ نہ اس کے ان کے جسم آتے ہیں، نہ ان کی روحیں آتی ہیں، کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ ویسے ہی غلط کی بات بنائی ہوئی ہے، جس طرح یہ اور بھی کئی چیزیں ہم نے ایسے ہی ایجاد کی ہیں، جعلی قسم کی۔ مثال کے طور پر اللہ نے جو جنت تیار کی، اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو دنیا میں بھی لوگوں نے جنتیں بنائیں۔ ایک شداد نے بنائی تھی، جو اللہ کا بہت بڑا نافرمان تھا اور اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس نے بھی بنائی۔ ایک ہمارے پاکستان میں ربوے میں ہے، اور ایک دروازہ بہشتی ہمارے پاک پٹن شریف میں ہے، لیکن یہ جتنی جنتیں سب جعلی۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی ان کو جنت سمجھ کر ان میں چلا گیا، تو وہ اللہ کی حقیقی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ یہ جعلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو جنت اللہ کی اصلی ہے، اس کی علامتیں آپ سن لیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، کہ جنتی جنت کی طرف آئیں گے گروہ کی شکل میں۔ جب آئیں گے تو جنت کا دروازہ پھر کون کھلوائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ آپ کے علاوہ کوئی اور جنت کا دروازہ، جو اللہ کی جنت حقیقی جنت ہے، اس کا دروازہ نبی پاک کے علاوہ کوئی اور نہیں کھلوا سکتا۔ تو جس جنت کا دروازہ کبھی وزیر اعلیٰ کھلوائے، کبھی ڈی سی کھلوائے، کبھی ایس پی کھلوائے، کبھی تھانے دار کھلوائے، وہ جنت نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری، اس جنت جو اللہ نے جس کا مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کے دروازے جب کھلیں گے پھر وہ بھی بند نہیں ہوں گے۔ تو جس کا ہر سال کھلے اور ہر سال بند ہو جائے، وہ جنت نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات، کہ وہاں جب جنتی جائیں گے تو جنتیوں کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، یہاں جب جاتے ہیں جانے والے تو ان کو ڈنڈے مار مار کے نکالا جاتا ہے، چلو نکلو، ہم نے بند کرنا ہے۔ اور چوتھی بات، کہ جو اس جنت میں جب جنتی جائیں گے تو جنت کے دروگے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تو مبارک ہو، لیکن یہاں جب جاتے ہیں تو پولیس والے لاٹھیاں برساتے ہیں، زخمی ہو کر آتے ہیں، تو جس جنت میں جاتے ہوئے لاٹھیاں پڑیں، وہ جنت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک جنت بھی جالی، اور کئی لوگوں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا۔ مثال کے طور پر داتا بھی اپنی مرضی سے جس کو چاہا بنا لیا، کسی نے علی حجویری کو بنا لیا، کسی نے کسی کو بنا لیا، حالانکہ داتا کا معنی کیا ہے؟ روزی دینے والا۔ اور روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کی پہلی آیت میں، پہلی سورت میں یہ مسئلہ حل کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی صحابی نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داتا نہیں کہا، کسی صحابی نے۔ تو کیا یہ نبی پاک سے بھی بڑھ گئے کہ جن کو داتا کہا جائے؟ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو داتا بھی جعلی اور غوث بھی جعلی۔ صرف غوث ہی نہیں، غوث اعظم۔ غوث کا معنی کیا؟ فریاد رسی کرنے والا، مدد کو پہنچنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری فریاد رسی کیجیے۔ آپ نے فرمایا، خبردار ایسے نہ کہو، انما یستغاث باللہ، غوث صرف اللہ ہے، اللہ سے فریاد رسی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو غوث نہ کہنے دیں۔ تو ہم کہیں کہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ہیں، تو غوث ہی نہیں، پھر کہتے ہیں غوث اعظم، اور اعظم سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا غوث، اس سے بڑا غوث کوئی نہیں. اگر وہ سب سے بڑے غوث ہیں تو اللہ تعالیٰ کدھر گئے؟ نماز میں پانچ وقت ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین، اور باہر نکل کر ہماری یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہم نے، جب اس طرف یہ دروازہ کھلا تو پھر ہم نے کیا کیا کیا. وہ اگلے دن مولانا صفی الرحمان صاحب آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے انڈیا میں ایک جگہ ہے، اس کا نام کیا بتا رہے تھے، نو درہ اس طرح کا، کہتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے تو لوگ وہاں دور دور سے آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ زمزم ہے، یہ آب زمزم ہے. اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تھے اور اس وقت یہاں سے چشمہ پھوٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا میں گئے تھے، وہاں سے چشمہ پھوٹا. عجیب بات. تو اس لیے جو اصلی چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ اصلی ہی ہیں، اور وہی برحق ہیں، اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی پرابلم نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانیں، معبود مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، روزی دینے والا مانیں، رزق دینے والا مانیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رزق دینے کے لیے کوئی اور جگہ مقرر کی، رزق لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے کوئی اور جگہ مقرر کی. اگر یہ بات نہیں تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ آج تک لوگ نام رکھتے ہیں، قبر پر جا کر منت مانگتے ہیں، بیٹا ہوا تو لوگ نام رکھتے ہیں پیراں دتا. پیراں دتا کا مفہوم مجھے سمجھا دیں کیا ہوتا ہے. اللہ دتا کا معنی تو اللہ نے دیا، اور پیراں دتا کا معنی کیا ہے؟ پیر نے دیا. تو اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے اولاد؟ تو جب یہ سارا ہی کھاتا جالی ہوا تو ہو سکتا ہے وہ جنت نہ ملے. جنت ملے گی اللہ کی بات ماننے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. اسی بھائی کا سوال ہو کر سکتے ہیں. جی اس کے بارے میں کہ جب بھی آدمی حاجی عمرے کے لیے جائے وہاں 40 نمازیں پڑھے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. جی جی تو اچھا کیا کیونکہ یہ سنت کی خلاف ورزی جو ہے، مثلا ایک چیز سنت نہیں ہے اس کو خام خواہ سنت مقرر کرنا جتنا آپ کو وقت ملا ہے. اصل میں حدیث یہ ہے کہ کوئی آدمی 40 دن، 40 نمازیں نہیں، 40 دن تمام نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شرک اور نفاق سے برات لکھ دیتے ہیں. 40 دن ہر جگہ، کسی جگہ بھی عام ہے. تو جو حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں، اس کو سب محدثین نے ضعیف کہا. تو اس لیے کہ آدمی کے پاس اگر وقت ہے تو پھر 40 چھوڑ، وہاں کئی ہزار نمازیں پڑھی، وہاں تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کا ہے. صحیح روایت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھی جائے تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ میں پڑھی جائے تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. تو جتنا وقت ہو اتنی چاہے پڑھے. لیکن اگر یہ کہنا کہ اگر نمازیں 40 پوری نہ ہوئی تو میرا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے. ان کو ماننا ہی نہیں. نوح علیہ السلام نے لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال تبلیغ کی، صرف 80 بندے مسلمان ہوئے. لوگ تو مانتے ہی نہیں، نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے. تو ماننے والے ہی تھے.
اور ایک سوال ہے جنت کی نسبت سے، مردوں کے اوپر تو مومن مردوں کے اوپر جو نعمت نازل کی رہے گی، مومن عورتوں کے بارے میں کچھ قرآن حدیث کا ذکر ہے؟
بات اصل میں یہ ہے کہ مومن عورتیں جو ہیں، اگر تو خاوند بیوی دونوں نیک ہوئے تو ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، تو یہ بیوی ان جو حوریں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی سردار ہوگی، ان کے اوپر یہ ملکہ ہوگی. اور بعض اوقات ایسے ہوگا کہ مرد نیک ہے عورت نیک نہیں ہے, وہ دوسری طرف چلی گئی, مرد جنت میں چلا گیا, اب یہ کیا کرے؟ تو اس صورت میں یا بعض عورتیں جنت میں چلے گئیں ان کے مرد دوسری طرف چلے گئے, تو ایسے اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے عورتیں شادی کے بغیر فوت ہو چکی, جوان ہوئیں اور شادی کے بغیر فوت ہو گئی. بہت سے مرد ایسے ہیں جو جوان ہوئے اور شادی کے بغیر فوت ہو گئے. کچھ مرد ادھر رہ گئے اور عورتیں ادھر آ گئیں, کچھ عورتیں ادھر رہ گئی اور مرد ادھر, کچھ مرد ادھر رہ گئے اور عورتیں ادھر چلی گئیں جہنم کی طرف. تو اس میں پھر ان کو جن کے ساتھ اس کا ساتھی نہیں گیا ہوگا اس کو اختیار دیا جائے گا دونوں کو, جس کے ساتھ چاہیں گے شادی کرنے. احادیث میں اس کی کوئی نص تو موجود نہیں ہے, لیکن یہ تو ہے کہ وہاں اس بیوی کو, اگر جس بیوی نے دنیا میں جو ایک آدمی نے, اس کا خاوند فوت ہو گیا پہلا, پھر اس نے دوبارہ شادی کی, سوارا پھر فوت ہو گیا, پھر شادی کی, تو جس کے خاوند متعدد ہوں گے فوت ہوتے رہے, تو وہ کس کی طرف جائے گی؟ تو وہاں ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا, جس کو وہ چاہے گی اس کے ساتھ چلی جائے گی. تو اسی مسئلے سے یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, وہاں جو چاہے گا آپ کو ملے گا. تو انسان کی رغبت پر چھوڑ دیا جائے گا جس کے ساتھ چاہے شادی کر لے. اگر مرد کو ضرورت ہے بیوی کی تو عورت کو بھی تو چاہیے نا, خاوند وہ بھی تو اللہ, اور اللہ تعالیٰ اس کا یہ اس کی دل کی خواہش ہوگی کہ مجھے خاوند ملے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے جس کے ساتھ چاہے شادی کر لے. قرآن وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ ہمیں اللہ دے رہا ہے آپ کو کیا, دنیا میں تو آپ ہمیں دوسری شادی کرنے نہیں دیتی, وہاں نہیں روک سکے, ان کو اپنی پڑی ہوتی ہے, وہاں اصل میں ان کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو دنیا میں نا. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اس وقت ان کے دل سے بھی یہ نکل جائے گا کہ ہماری سوکر نہیں ہونی چاہیے, یہ احساس جذبات نہیں ہوں گے, تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, یہ مانے نہ مانے وہاں ملیں گے. سب جائیں گے, نہیں ہم یہ کیوں دعا کریں کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں سیدھا ہی لے جائے دوزخ میں, تو قریب سے گزرنا بھی بہت بڑی بات ہے, یہ تو بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.
عمرہ کے لیے جائے تو پہلے عمرہ پہلے کرے یا مدینہ آدمی
ہے؟ دیکھیں جس طرح آدمی کو سہولت ہو, اگر تو چاہے کہ مدینہ منورہ پہلے چلے جائے تھوڑا سستا کر, تو پھر سفر تھوڑا رہ جاتا ہے, پھر جا کر عمرہ کرے تب بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر سیدھا جا کر عمرہ کر لے اور واپسی بھی آ جائے تو پھر بھی کوئی نہیں, دونوں طرح جائے کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی افضل غیر افضل کی بات نہیں.
حج کے بارے میں سوال ہے, کسی کے اوپر قرضہ ہو
جی,
اور پھر یہ ارادہ ہو کہ وہ قرضہ اتار رہا ہو حج کر کے, حج کا سما آ جائے تو مطلب حج پہ جا سکتا ہے یا قرضہ اتار
رہا ہو؟ وہ اپنی صورتحال دیکھے, اگر تو اس کی انکم کا یہ حساب ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد بھی قرضہ اتار لے گا تو حج کر لے, تو اگر وہ پہلے قرضہ اتارنا چاہتا ہو کہ ایک دفعہ میرا بوجھ اتر جائے پھر جاؤں, تو پھر بھی کر لے, کوئی حرج نہیں, گنہگار نہیں ہوگا حج کو لیٹ کرنے پر, اگر پہلے بھی کر لے گا تو بھی ٹھیک ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.